السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الشادي بعد تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وسيدنا عبد الله بن عمر وعنهما فرماتهم، ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھا اور فرمایا: کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل. آج جو خطبے کا موضوع ہے، فکر آخرت. دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ آخرت کی کیا اہمیت ہے؟ ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ اور جو گزر چکی ہے وہ کیسے گزری ہے؟ آخرت کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ ہماری سوچ، ہماری فکر کہاں پر ہے؟ ہماری اولویات، ہماری پریورٹیز اس دنیا میں کیا ہیں؟ جو ہم سے پہلے لوگ تھے، السلف الصالح، بہترین گزرے ہوئے لوگ، اچھے گزرے ہوئے لوگ، ان کا کیا حال تھا؟ آج ہمارا کیا حال ہے؟ دنیا کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ آخرت کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ ابھی تک گزری ہوئی زندگی میں ہم نے وہ کون سے عمل کیے ہیں جن سے آج ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے کوئی اچھے کام کیے ہیں؟ آخرت کو بہتر کرنے کا وہ کون سا راستہ ہے جس کو اپنانے سے صرف آخرت ہی نہیں بلکہ یہ دنیا بھی بہترین ہو جاتی ہے؟ یہ موضوع ہے آج کی مجلس کا. ہماری فکر کہاں ہے؟ آج تک ہم نے کیا کیا ہے؟ جب سے ہوش سنبھالا ہے، جب سے ہوش سنبھالا ہے آج تک میں نے کیا کیا ہے؟ دو تین سوال اپنے آپ سے پوچھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آج ہم کہاں پہ ہیں. ہم میں سے وہ کون سا شخص ہے جو نہیں جانتا کہ ٹویوٹا کیا ہے؟ کوئی ہے جو نہیں جانتا ٹویوٹا کیا ہے؟ ٹویوٹا کوئی ہے جو نہیں جانتا؟ کوئی نہیں جانتا، ہم سب جانتے ہیں الحمدللہ. کوئی ہم میں سے جو یہ نہیں جانتا بلو ٹوتھ کیا ہے؟ بلو ٹوتھ نہیں جانتا کوئی؟ جانتے ہیں کہ نہیں؟ سب جانتے ہیں. اچھا ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو جانتا ہے کہ صمد کا کیا معنی ہے؟ صمد کوئی جانتا ہے؟ ہم میں سے کوئی ایسے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ ابتر کا کیا معنی ہے؟ ان نشانئک هو الابتر. ابتر کیا ہے؟ قرآن میں یہ سب سے چھوٹی سورت ہے, سورۃ الکوثر, اور آخری لفظ ہے ابتر. کتنے لوگ جانتے ہیں؟ اچھا اس کو چھوڑے, کلمہ توحید ہم سب پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ. الہ کا کیا معنی ہے؟ ہم میں سے کتنے جانتے ہیں کہ الہ کا معنی کیا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں. گزری ہوئی زندگی میں 40 سال کسی کے گزرے ہیں, کسی کے 45 سال گزرے ہیں, کسی کے 50 گزر چکے ہیں, کسی کے 60 گزر چکے ہیں, اور کسی کے 20-15 گزر چکے ہیں. ہمیں پتہ نہیں کہ الہ کا معنی کیا ہے. زبان سے ہم سب پڑھتے ہیں, لیکن الہ کا معنی کیا ہے ہمیں کیوں نہیں آ رہا؟ الحمدللہ آتا ہے اکثر ساتھیوں کو, لیکن جس کو یہ معنی نہیں آتا الہ کا معنی کیا ہے, وہ اپنے آپ سے یہ سوال کرے, ارے مجھے یہ تو پتا ہے کہ ٹویوٹا کیا ہے, بلو ٹوتھ کیا ہے, تو مجھے یہ نہیں پتا کہ الہ کا معنی کیا ہے. اپنے آپ سے ذرا سوال کرے. اس لیے ہمیں الہ کا معنی نہیں آتا, ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم نے یہ معنی جاننا ہے. ہماری جو پرائیورٹیز کی لسٹ ہے اس میں یہ ہے ہی نہیں کہ دین کے بعض امور بھی ہمارے اوپر فرض ہیں کہ ہم ان کے بارے میں کچھ جانیں. وقت تو گزر گیا, گزشتہ سال گزر چکا ہے, کل نئے سال یا پرسوں نئے سال کا آغاز ہے. یہی سوال اگلے سال میں کروں پھر یہی جواب ہو, کیا ہمیں شرم نہیں آتی؟ ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتا کہ الہ کا معنی کیا ہے. 40 سال گزر چکے, ابھی تک پتا نہیں ہے. اگلا سال 41 سال گزر جائیں گے تب بھی پتا نہیں ہے, تو پھر کب پتا چلے گا؟ جب اس زمین دوز ہو جائیں گے, زمین کے نیچے ہو جائیں گے. یہ ہمارا حال ہے, ہمیں نہیں پتا. ہم یہ جانتے ہیں کہ سڈنی شہر کہاں ہے, ہم یہ جانتے ہیں کہ پاک پتن کا شہر کہاں ہے, لیکن ہوگا کسی کو نہیں پتا کہ سڈنی کہاں ہے, نیو یارک کہاں, یہ بڑے بڑے شہر کہاں پہ ہیں. اور ہمارے پاکستان میں اگر کسی کو نہیں پتا پاک پتن کہاں ہے تو بڑا مایوب سمجھا جاتا ہے, کہ وہاں پر بزرگ کی قبر ہے نا. لیکن ان سے یہ پوچھیں اللہ تعالیٰ کہاں ہے, جواب آئے یا نہ آئے یا غلط جواب ہو, اس میں کوئی حرج نہیں. دنیا کے اعتبار سے اگر غلط جواب ملتا ہے مصیبتیں کھڑی ہو جاتی ہیں, لیکن عقیدے کے مسلمان کے عقیدے کے تعلق سے بنیادی سوال پوچھے جائیں تو پتہ ہی نہیں ہے. یا اگر پتہ ہے تو غلط پتہ ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. کب تک یہ غفلت رہے گی؟ وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، سورۃ الاعلام. بلکہ تم لوگ ترجیح دیتے ہو دنیا کو، اور ترجیح کا معنی ہے کسی چیز کو کسی چیز سے آگے کرنا، دنیا کو آخرت سے آگے کر دیتے ہو. اور حقیقت یہ ہے والآخرۃ خیر، آخرت ہی خیر ہے، آخرت میں ہی بھلائی ہے. وابقا اور بقا ہے، ہمیشگی ہے، پائیداری ہے. دنیا میں ہمیشگی نہیں ہے، پائیداری نہیں ہے. اور ہم سب جانتے ہیں، یقیناً جانتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، ہمارا وجود نہیں رہے گا. لیکن آخرت میں ہمیشہ کی زندگی ہے، خیر والوں کے لیے خیر کی زندگی اور شر والوں کے لیے شر کی زندگی. کیا واقعی یہی وجہ ہے کہ ہم نے دنیا کو آخرت سے آگے کر دیا ہے، ترجیح دی ہے، ہماری سوچ دنیا تک محدود ہے؟ جی ہاں، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جس نے مجھے پیدا کیا، آپ کو پیدا کیا، ہم سب کو پیدا کیا، پوری کائنات کو پیدا کیا. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہے اور جو سینے میں چھپا ہے وہ بھی جانتا ہے. دنیا کی فکر نے آج ہمیں ہلاک کر دیا ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، دنیا کے پیچھے لگے ہیں، ریس ہے، دوڑ ہے. ہر انسان دوسرے انسان سے آگے بڑھنا چاہتا ہے دنیا میں، چاہے اسے جھوٹ بولنا پڑے، فریب کرنا پڑے، دھوکہ دینا پڑے، قتل کرنا پڑے، اپنے رب کو ناراض کرنا پڑے، رشتہ توڑنا پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے، اس نے اس ریس میں جیتنا ہے. وہ یہ سمجھ بیٹھا ہے شاید کامیابی اسی میں ہے. نہیں واللہ، اس میں کامیابی ہوتی تو اللہ تعالی یوں فرماتے والدنیا خیر وابقا، لیکن نہیں، والآخرۃ خیر وابقا. گزرا وقت کبھی واپس نہیں آئے گا، آنے والا وقت ہم نے دیکھا نہیں ہے. آج یہی ہماری زندگی ہے. اگر آج میں نے نہیں سوچا، میں نے عزم نہیں کیا کہ ابھی تک جو میں نے کیا وہ گزر گیا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اے اللہ میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں، اے اللہ میں آج سے آخرت کی فکر کرنا شروع کرتا ہوں، نئے سال کا آغاز نئی سوچ کے ساتھ، آپ کو پتہ ہے اس فکر آخرت نے لوگوں کا کیا حال کیا تھا؟ میں چند مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آسیہ بنت مزاحم، امرأة فرعون، فرعون کی بیوی. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، جو چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے، کن فیکون ہے. ایک مومن عورت، عظیم عورت کا خاوند، دنیا کا بدترین کافر فرعون، عبرت ہے ہر مسلمان کے لیے، خاص طور پہ ان عورتوں کے لیے جو کہتی ہیں کہ ہمارے خاوند سخت ہیں، ہمارے خاوند ظالم ہیں، میرے والدین نے رشتہ اچھا نہیں کیا، یا اپنی زندگی سے تنگ ہیں. ذرا اس عظیم عورت کا قصہ بھی سن لیں. آسیہ بنت مزاحم، نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مردوں میں سے بہت سارے مرد ایسے جنہوں نے کمال کا درجہ پایا ہے، عورتوں میں سے صرف چار عورتوں نے کمال کا درجہ پایا ہے، صرف چار. پہلے نمبر پہ آسیہ بنت مزاحم، پھر مریم ابنت عمران، پھر خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ، اور پھر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ چار عظیم عورتیں ہیں. آسیہ بنت مزاحم رحمہ اللہ فرعون کی بیوی ہے، زندگی گزرتی رہی، فرعون تنگ آ گیا، فرعون نے کہا مجھے رب ماننا پڑے گا. اس عظیم عورت نے کہا میں نہیں مانوں، سولی پہ لٹکا دیا، کوڑے برسائے گئے، طرح طرح کا عذاب دیا گیا. لیکن ان کے قدم نہیں ڈگمگائے، ڈٹی رہیں. آخر میں اللہ تعالی سے دعا کرتی ہے سولی پہ لٹکے ہوئے، کیونکہ فرعون نے کھانا پینا بند کر دیا تھا، اور روزانہ کوڑوں کی بارش برسائی جاتی تھی کہ بھوکا اور پیاسا مارنا ہے. اب فکر دیکھیں اس عظیم عورت کی، چاہتی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی اے اللہ تعالیٰ مجھے اس عذاب سے نجات عطا فرما، اے اللہ تعالیٰ مجھے اچھی زندگی عطا فرما، اے اللہ تعالیٰ میری تکلیف کو دور فرما. مصیبت میں جب انسان ہوتے تو یہی دعائیں کرتا کہ وہ اس مصیبت سے نجات حاصل کر لے. درد اور تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے لیکن اللہ کے لیے صبر کرتے ہوئے ان کی زبان سے جو الفاظ نکلے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرما دیے ہیں. ان کی زبانی تا قیامت ہم سب سنتے رہیں گے، اور جو لوگ بیان تھا وہ بھی سنتے رہیں گے. قالت ربی ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجی من فرعون وعملہ. بعد میں پہلے کیا اللہ سے مانگا، ربی اے میرے رب، تو ہی میرا خالق ہے، تو ہی میرا رازق ہے، تو ہی میرا پروردگار ہے، تو ہی زندگی موت کا مالک ہے، تو ہی نفع نقصان کا مالک ہے، تیرے سوا میرا کوئی نہیں، میری ایک حاجت ہے بس، ربی ابن لی عندک بیت فی الجنہ. اللہ تعالیٰ میرا مجھے گھر کی ضرورت ہے. ذرا دعا تو دیکھیں، حاجت تو دیکھیں، سولی پہ لٹکے ہوئے موت کو سامنے دیکھتے ہوئے ایک گھر، ایک گھر، لیکن تیرے پڑوس میں جنت میں، جنت کی فکر، آخرت کی فکر. دنیا تو یہی ہے جو میں گزار چکی ہوں، اے اللہ تعالی مجھے اپنے پڑوس میں ایک گھر بنا دے. فی اعلی علیین، صرف جنت نہیں بیتن پہلے جنت بعد میں، یعنی اگر جنت میں کوئی بلند درجہ ہے اللہ تعالیٰ میرا گھر وہیں پہ بنا دے، خون سے لت اس عظیم عورت نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی. کہاں سوچ ہے؟ دنیا کی سوچ نہیں ہے، فکر آخرت ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحیح بخاری میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا قصہ ہے. آخری وقت میں، اب دیکھیں زندگی گزری ہے 63 سالہ زندگی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے گزری ہم سب جانتے ہیں. اس دنیا سے وہ کیا لے کے گئے یہ کسی سے مخفی نہیں ہے. دنیا کی لذتیں کیا تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، یہ بھی ہم سب جانتے ہیں. دو دو مہینے، تین تین مہینے چولہا نہیں جلتا تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، صرف کھجور اور پانی پہ گزارا کیا جاتا تھا. ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے. جب اٹھ کے بیٹھ گئے تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر چٹائی کا نشان تھا. سیدنا عمر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حال کو دیکھ کر رو پڑے. اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یہ حال ہے اور قیصر اور کسرا اپنے محلوں میں نرم بستر پر سوتے ہیں. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدنا عمر کا یہ حال دیکھا فرماتے ہیں، اے عمر، الا ترضى ان تكون لهم في الدنيا ولنا في الاخره. کتنی پیاری، کتنی پیارے انداز سے حوصلہ افزائی فرمائی اپنے اس دکھی صحابی کی کہ اے عمر، کیا تم یہ پسند نہیں کہ یہ سارے آسائش ان کے لیے دنیا میں ہو اور ہمارے لیے آخرت میں ہو؟ سر عمر عرض کرتے ہیں، بلا یا رسول اللہ، ضرور اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فکر آخرت ہے. آخری وقت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سید عائشہ کے گھر میں تھے. سید عائشہ وانا فرماتی ہیں کہ کوئی بھی نبی، جیسے بخاری میں آیا ہے، سید عائشہ فرماتی ہیں کہ کوئی بھی نبی اس وقت تک اس دنیا سے نہیں جاتے، یعنی وفات نہیں آتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس نبی کو اختیار نہ دے دے کہ دنیا میں رہنا ہے یا وفات پانی ہے اور میرے قریب آنا ہے. تو یہ حدیث معروف تھی. سید عائشہ فرماتی ہیں جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حسن کا آخری وقت تھا تو ان کا سر میری ران پہ تھا، میں نے سنا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم فرما رہے تھے، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، ان للموت سکرات، بے شک موت کی سکرات حق ہیں. پھر تھوڑی دیر خاموشی ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللهم الرفيق الاعلى، اللهم الرفيق الاعلى. اور اس دوران چند نصیحتیں بھی تھیں، آخری وصیتیں تھیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان میں سے لعنت یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاؤں کی قبروں کو مساجد بنا دیا. آج ذرا اس وصیت پر غور کریں، لعنت یہود و نصارہ پر. آخری الفاظ، آخری الفاظوں میں یہ نصیحتیں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو آگاہ کر رہے ہیں کہ مسجدوں کو کبھی قبر نہ بنانا، کہ قبروں کو کبھی مساجد نہ بنانا، عظیم لوگوں کی قبروں کو، انبیاء کی قبروں کو، اولیاء کی قبروں کو کبھی مساجد نہ بنانا. پھر فرمایا الصلاة الصلاة الصلاة، کبھی نماز کو ضائع نہ کرنا. وما ملكت ايديكم، وہ جو کچھ تمہارے ہاتھوں میں ہے، غلام ہے، لونڈیا ہے، خادم ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے ان کے ساتھ حسن سلوکی کرتے رہو. آج ہم نے نماز کی قدر جانی ہے. آخری الفاظوں میں توحید کی وصیت، توحید عبادت کی وصیت، شرک سے آگاہی، شرک سے دور اختیار کرنے کا حکم، اور سخت الفاظوں میں لعنت بھیجتے ہوئے یہود و نصارہ پر، اور ہر اس شخص پر جو ان کی تقلید کرتا ہے، ان کے نقش قدم پہ چلتا ہے. نماز، نماز کی اہمیت مسلمانوں کے دلوں میں، آج نماز کی کیا اہمیت باقی رہی ہے؟ اللہ رحم اللہ سبحانہ وتعالی. پھر فرمایا اللهم الرفیق الاعلى، اللهم الرفیق الاعلى. سید عائشہ فرماتی ہیں، مجھے وہ حدیث فوراً یاد آ گئی، اب مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو اختیار کریں گے، ہم اختیار نہیں کریں گے. اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. الرفیق الاعلى، جانتے اختیار کیا تھا؟ کہ اب یہ وقت بدل جائے گا، ہمیشہ کی بادشاہت دنیا میں، نبوت اور بادشاہت دونوں، دنیا تھی، بادشاہت تھی، اب یہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن دوسری طرف جنت. تو نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کو مقدم کرتے ہوئے والآخرة خیر وابقى، آخرت کو اختیار کیا. صحابہ کرام کو دیکھ لیں، صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو بھیجا دین کی تعلیم کے لیے، لوگوں کو توحید و سنت سکھانے کے لیے، حق کی دعوت دینے کے لیے. تو آگے چلتے ہوئے دھوکہ ہوا اور صحابہ کرام پر حملہ کیا گیا. ان میں سے ایک صحابی سیدنا حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ، نئے نام ہے شاید، ہمیں سے بہت کم لوگ جانتے ہیں. سیدنا حرام رضی اللہ عنہ کو کسی نے پیچھے سے نیزہ مارا، جو ہی نیزہ پیڑ سے نکلا، یعنی پیچھے سے مارا اور پیڑ سے نیزہ نکلا، فرماتے ہیں فزت ورب الکعبہ، فزت ورب الکعبہ، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. عجیب سی بات ہے، نیزے نے پیٹ کو پار کر دیا ہے اور خون جاری ہے، جو ہی پیٹ پہ ہاتھ رکھا اور خون دیکھا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. ارے موت سے انسان کامیاب ہوتا ہے؟ جی ہاں، جب کوئی شخص اللہ کے راستے میں ہو اور اللہ کے لیے اپنے گھر سے نکلا ہو اور اسے موت آ جائے تو اس سے اچھی موت کیا ہو سکتی ہے؟ حسن خاتمہ کی نشانی ہے، کامیاب ہو گیا. آج ہماری کامیابی کہاں ہے؟ اگر فوراً اچانک ہم مر جائیں تو ہم اپنے آپ کو کامیاب تصور کر سکتے ہیں؟ وہ صرف ایک چیز جانتے تھے کہ ہمارا رب ہم سے راضی کیسے ہوتا ہے اور میری آخرت کیسے اچھی ہو سکتی ہے. کامیابی جنت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ذرا غور کرو قرآن مجید کی آیات میں، ذالک هو الفوز العظیم، ذالک الفوز العظیم، وہ ہی عظیم کامیابی ہے یا وہ عظیم کامیابی ہے، یعنی اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں. ان آیات کے سیاق اور سباق میں جنت کا ذکر ہے. سب سے بڑی کامیابی، عظیم کامیابی جنت ہے. جو اس سے محروم ہوا وہ ہر خیر سے محروم ہوا. لیکن جنت ایسے ملتی ہے کیا؟ گھر بیٹھے ملتی ہے، سوتے ہوئے ملتی ہے بستر پہ. وہ کون سی اچھائی ہے جو انسان کو بستر پر سوتے ہوئے ملتی ہے بغیر جد و جہد کے؟ دنیا کا مال بھی ہم کماتے ہیں جد و جہد کر کے، محنت کر کے. جنت ہمیں مفت میں ملے گی کیا؟ کامیابی ایسے نہیں ملتی. سیدنا انس بن النضر رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر میں، کیونکہ اچانک جنگ ہوئی تھی تو اکثر صحابہ شریک نہیں تھے، تو انہوں نے قسم کھائی کہ اگر اب جنگ ہوگی تو میں کافروں کو دیکھوں گا، ان کو سبق سکھاؤں گا. جنگ احد کے موقع پر سفر میں گئے ہوئے تھے، جب واپس سفر سے آئے تو دیکھا بعض صحابہ جو ہے واپس آ رہے ہیں جنگ احد سے پریشانی کی حالت میں، تو ان سے دریافت کیا کہ کیا ہو گیا. کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے. وہ غم زدہ ہو کے واپس جا رہا ہے. فرماتے ہیں تو پھر تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ جس چیز پر وہ شہید ہوئے ہم بھی وہ اسی چیز پر شہید ہونے کے لیے جائیں. اب زندگی کا مقصد کیا باقی رہا ہے؟ اور دوڑ پڑے میدان جنگ کی طرف اور فرمایا مجھے احد کے پہاڑ کے قریب سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. جب جنگ ختم ہوئی تو صحابہ کرام جو شہید ہو چکے تھے، جب ان کی جانکاری کے لیے صحابہ کو بھیجا گیا تو سیدھے انس بن نضر نہ ملے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہیں نہ ملے. تو ایک صحابی نے کہا میں نے سنا سیدھے انس یوں کہہ رہے تھے کہ مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے احد کے پہاڑ کے آگے سے، تو وہیں پہ جا کے دیکھیں. جب وہاں پر جا کے دیکھا، کیونکہ مشرکین نے بڑا ظلم کیا تھا، یعنی ایک تو شہید کر دیا، اس کے بعد مسلح بنایا گیا، ناک کاٹ دی گئی، آنکھیں نکال دی گئی، کان کاٹ دیے گئے، ہونٹ کاٹ دیے گئے، پیٹ چاک کر دیا گیا، آنتیں نکالی، گردے نکالے، جگر نکالا. تب اس حالت میں کہاں کوئی پہچان ہوتی تھی. اس کے علاوہ جب وہاں پہ گئے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تو ان کی بہن نے ان کو پہچانا، ان کی اس انگلی سے ان کی انگلی کٹی ہوئی تھی. تو پتہ چلا کہ یہ سیدنا انس ہے. 70 سے زیادہ زخم گن نہیں سکتے تھے، اس کے علاوہ تو ان کی آنکھیں نکال دیں گے، باقی مسئلہ کیا گیا. جو جسم پہ زخم تھے وہ گن نہیں سکتے، 70 سے زیادہ تھے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے. انی لأجد رائحة الجنة دون احد، یہ فکر ہے. سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ خلافت سے پہلے ان کی زندگی کا ایک عجیب رخ تھا. خلیفہ کے بھتیجے تھے اور داماد بھی تھے. عبداللہ بن مروان جو عموی خلیفہ تھے ان کے بھتیجے بھی تھے اور داماد بھی تھے. اور آپ جانتے ہیں کہ عمرا جو پرنس ہوتے ہیں زندگی کیسے ہوتی ہے. مہنگے کپڑے پہننا، ریشم کے، خوشبو سے یوں سمجھ کے غسل کرتے تھے، اتنی خوشبو لگاتے تھے. جہاں سے گزرتے تھے تو قافلہ ہوتا تھا، سبحان اللہ. لیکن اتنی سمجھدار تھے کہ ان کو خلیفہ بنایا گیا. جب خلیفہ بنے اور ذمہ داری محسوس کی، ان کی زندگی کا رخ ہی بدل گیا. صرف 2 سال انہوں نے خلافت کی ہے، 99 سے لے کے سن 101 ہجری تک، یعنی سن 100 ہجری یاد کرنا آسان ہے. سن 100 ہجری مسلمانوں کے لیے بہترین سے بہترین سال تھا. کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں کوئی مسکین فقیر باقی نہ رہا، زکوٰۃ دینے کے لیے ڈھونڈا جاتا تھا کہ زکوٰۃ کس کو دی جائے. لیکن یہ ہوا کیسے؟ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنی زندگی کو بالکل سادہ بنا دیا، محل چھوڑ دیا، عام مٹی کے گھر میں رہنا شروع کیا جس میں 2 کمرے تھے. اور جو بھی پراپرٹی تھی ان کی اپنی ذاتی، سارے کے سارے بیت المال میں جمع کر دی. اور ان سے پہلے جتنی بھی خلفاء تھے ان کی جو ناجائز پراپرٹی یہ جیسی تھی، وہ بھی بیت المال میں داخل کر دی کہ یہ مسلمانوں کا حق ہے. ایک مرتبہ اپنے خادم سے کہا مجھے کپڑا لا کے دو بازار سے. تو پتہ چلا کہ کپڑے والا جو ہے جسے وہ کپڑے خریدا کرتے تھے پہلے، وہ بازار میں آیا ہوا ہے. تو وہ خود شخص خود آ گیا، کہتے کون سا کپڑا چاہیے. کپڑے کو ہاتھ لگایا، کہتے بڑا اچھا کپڑا ہے، کتنا ملائم کپڑا، اچھا ہے، اس کی کیا قیمت ہے؟ اس نے قیمت بتائی، بڑی چند پیسے تھے، پیسے دے دیے. اب بیچنے والے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہتے مجھے یاد ہے آج سے چند سال پہلے میں آپ کے پاس آیا تھا، میں نے آپ کو ایک کپڑا دکھایا جس کی قیمت آج 800 درہم تھی. آپ نے ہاتھ لگا کے کہا کہ یہ کپڑا میں پہنوں گا. آج 8 درہم والا کپڑا لے کے آپ کہہ رہے ہیں کہ سب سے اچھا کپڑا ہے. اتنی تبدیلی، فکر آخرت. ان کا معمول تھا عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر جاتے تھے، ان کی بیٹیاں تھیں تو بیٹیوں سے جا کے، بچوں سے جا کے باتیں کرتے تھے. ایک مرتبہ گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ بیوی اور بیٹیاں جو ہیں منہ پہ ہاتھ لگا دیا، ایسے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا. کہ خیریت تو ہے. تو بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ کھانے کو اور کچھ نہ تھا, ہم نے کچھ دال رکھی تھی, دال اور پیاز کھائے. تو ہمیں شرم آ رہی ہے کہ ہم بات کریں گے تو آپ کو ہم منہ کی بدبو جو ہے وہ پریشان کریں گے. وہاں پہ بیٹھ گئے اور اپنی بچوں سے کہا, کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ میں تمہارے لیے دنیا جہاں کی مرغن غذائیں فراہم کروں لیکن اس کے بدلے مجھے جہنم کی آگ میں جلایا جائے؟ انہوں نے کہا, نہیں ابا جان, ہمیں ہرگز پسند نہیں ہے. کہتے پھر صبر کرو, جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھے اس سے کہیں اچھا ہے. یہ امیر المؤمنین کا گھرانہ ہے, امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمۃ اللہ علیہ وآلہ اجمعین. بہت سارے قصے ہیں. فکر آخرت زندگی تبدیل کر دیتی ہے, لیکن فکر ہوگی تب, اور فکر جب تک ہم خود نہیں کریں گے آسمان سے نہیں گرے گی. ہماری سوچ ہے, ہم نے سوچنا ہے. فکر آخرت کو ہم نے کیسے اپنے دل میں جگانا ہے, اور ہم اس منزل تک تو نہیں پہنچ سکتے شاید, لیکن کہیں پر تو پہنچ سکتے ہیں, کچھ تبدیل تو کر سکتے ہیں. کیسے ممکن ہے؟ اس کے جواب میں جو میں نے حدیث صحیح بخاری کی شروع میں آپ لوگوں کے سامنے بیان فرمائی وہ ہے, سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت فرماتے, ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے یہ فرمایا, کندھوں پہ ہاتھ رکھا آگاہ کرنے کے لیے کہ ایک ضروری بات کرنے جا رہا ہوں, وہ یہ تعلیم اور تربیت کا ایک بہترین طریقہ ہے. کن فی الدنیا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کن فی الدنیا, دنیا میں ایسے رہو, کأنک غریب, جیسے کہ تم اجنبی ہو, او عابر سبیل, یا مسافر ہو. دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم اجنبی ہو یا مسافر ہو. یہ دنیا کی حقیقت ہے اور دنیا میں رہنے کا طریقہ ہے. اجنبی یا مسافر کبھی بھی اپنا ٹھکانا جو ہے وہ نہیں بناتا, کچھ ہمیشہ رہنا ہے. اجنبی تو اجنبی ہوتا ہے, وقتی طور پہ آتا ہے, اپنے کام سے فارغ ہو کے اپنے گھر میں واپس چلا جاتا ہے, اور مسافر تو مسافر ہوتا ہے, منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے وہ اپنے اس راہ سفر میں جو چیز ضروری ہے, ضروریات ہیں, ان کو اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے اور منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے. یعنی اتنی چیز اٹھاتا ہے, کھانا پینا یا اس کی جو ضروریات ہیں, جس سے وہ زندہ رہ سکتا ہے تاکہ وہ منزل مقصود تک پہنچ جائے آسانی سے. یہ دنیا کی حقیقت ہے. دنیا کی حقیقت کو جانیں گے تو آخرت کی فکر ہمارے لیے آسان ہوگی, اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر ہمارا یہی حال ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. آگے سے عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں, اذا امسیت فلا تنتظر الصباح, اگر تم رات تک زندہ رہو اور اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی دے دے اور رات اور شام ہو جائے تو پھر صبح کا انتظار نہ کرنا. وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، اور اگر تم صبح پا لو، صبح تک زندہ رہو، تو پھر شام تک، شام کا انتظار نہ کرنا. وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، اور اپنی صحت میں سے وقت نکال کر اللہ تعالی کی فرما برداری کرو اس سے پہلے کہ تم مریض ہو جاؤ. ومن حياتك لموتك، اور اپنی زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے رب کی فرما برداری کرو اس سے پہلے کہ موت آ جائے. تندرستی اور زندگی عظیم نعمتیں ہیں، اگر کوئی ان کی قدر کر لے تو آخرت اور جنت آسان ہو جاتی ہے. آخرت کو کیسے سوارا جا سکتا ہے، آخرت کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ فکر آخرت یہ مطلب نہیں کہ فکر کرنی ہے، سوچنا ہے اور بیٹھ جانا ہے، نہیں، جدوجہد کرنی پڑے گی. اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں کو پانچ پر غنیمت سمجھو. یہ پانچ چیزیں کیا ہیں؟ شبابک قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو. دوسرے نمبر پہ وصحتک قبل سقمک، تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو. وغناک قبل فقرک، اپنی امیری کو غریبی غربت سے پہلے غنیمت سمجھو. وفراغ قبل شغلک، اپنی فراغت کو، اپنی مشغولیت پر غنیمت سمجھو. وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو. صحیح الجامع میں یہ روایت صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. یہ پانچ چیزیں ہیں، پانچ بڑی نعمتیں ہیں. اگر ان نعمتوں کو اللہ تعالی کے لیے، اللہ تعالی کی فرما برداری میں صرف کر دیا جائے تو آخرت بہتر ہو سکتی ہے. شباب، جوانی، ہمارے جوانوں کے نزدیک جوانی دیوانی ہوتی ہے، یعنی جو کرنا ہے کرو، کیونکہ جوانی تو ہوتی دیوانی ہے نا، ہنسنے کے لیے، کھیلنے کے لیے، کودنے کے لیے، سارا وقت صرف خواہشات نفس کو پورا کرنے کے لیے اور جو مجھے پسند ہے وہ مجھے مل جائے، یہ کافی ہے. یاد رکھیں، یہ جوانی باقی نہیں رہے گی. اپنے بزرگوں کو اپنے گھر میں دیکھ لیں، آپ کا والد پہلے کیسے تھا، آج وہ کیسا ہے؟ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ لمبی عمر دے دے اور تم بھی اس مقام پر پہنچ جاؤ تو پھر آپ کی کیا حالت ہوگی؟ اگر جوانی کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں نہیں لگایا تو بڑھاپے میں اگر بقیہ زندگی اللہ کی فرما برداری میں لگاؤ گے تو غفور رحیم ضرور ہے، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، معاف کر دیتا ہے. لیکن جو گزرا وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما برداری نہیں ہوئی اور جس میں بہترین عمل کیے جا سکتے تھے، جس سے اگر جنت مل بھی جائے تو بلند درجات ملنے والے تھے، اسے تو محرومی باقی رہتی ہے. یاد رکھیں، ابن عندک بیتم فی الجنہ عندک، یہ ہمت ہوتی ہے. یہ نہیں کہ صرف اچھے عمل کرتے ہیں تو اچھے بدلہ ملے گا. یاد رکھ، ہمارے اعمال جنت کا بدلہ نہیں ہے، جنت ہمارے اعمال کا بدلہ نہیں ہے، یاد رکھیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص اپنے عمل کی وجہ سے یا عمل کے بدلے جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ کرام نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی نہیں؟ فرماتے میں بھی نہیں. الا یتغمد اللہ برحمته وفضله، الا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت میں، اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل کر دے. ہمارے اعمال، نماز، روزے، حج، زکات، والدین کی فرما برداری، صلہ رحمی، یہ جتنے بھی عبادات ہیں یہ جنت میں جانے کا سبب ضرور ہیں، لیکن عوض نہیں، بدلہ نہیں ہے. جوانی ایک بہترین نعمت ہے، اسے اللہ کے لیے، اللہ کی فرما برداری کے لیے صرف کرو. وصحت کے قبل سقم، صحت تندرستی یہ اور نعمت ہے. مریضوں کا حال جا کے پوچھیں، واللہ نماز پڑھنے کے ترستے ہیں، بستر میں پڑے ہیں، اب نماز نہیں پڑھ سکتے، اٹھ نہیں سکتے. ان کو وہ وقت یاد آتا ہے جب پہلی صف میں یہاں پہ نماز پڑھتے تھے، اب وہ تمنا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک موقع اور دے دے. تندرست لوگ کہاں ہیں؟ مؤذن کہتے ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور یوں گزر کے جاتے ہیں مسجد کے دروازے سے آگے سے، جسے کو کچھ سنا نہیں، وہ کہتے کسی اور کو بلا رہا ہوگا، ہم تو کامیاب ہو چکے ہیں. زبان سے تو نہیں کہتا، اپنے حال سے تو یہی کہہ رہا ہے نا. نماز تو وہ پڑھیں جو کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ارے ہم تو پیدائشی کامیاب ہیں. سبحان اللہ. تندرستی بڑی نعمت ہے، بہترین ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا. وغیناک قبل فقرک، آج جو کچھ ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. گھر ہے، بیوی ہیں، بچے ہیں، گاڑی ہے، نوکری ہے، پیسہ ہے، عزت ہے، کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اور جو دیتا ہے وہ لیتا بھی ہے. کئی لوگ ایسے دنیا میں آئے، بڑے عروج پر پہنچے، بڑی دنیا کمائی، بڑا اونچا مقام تھا ان کا، کچھ عرصے کے بعد زمین پر گرے پڑے تھے. غنا کا قبل فقر، یہ حالات ہمیشہ یوں نہیں رہتے جیسے ہمیں نظر آ رہے ہیں، بدلتے ہوئے پتہ نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. لیکن جب موقع تھا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا، غریبوں کو مدد کرنے کا، کسی محتاج کو قرض دینے کا، تب تو ہاتھ اٹھا لیے. اور جب کوئی شخص اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے دیتا ہے، واللہ اس کے عمل کبھی ضائع نہیں ہوتا. کئی لوگ ہیں ان کے بزنس جو ہے، ان کا جو تجارت ہے، اس میں کافی نقصان ہوا، ملینز جو ہے چلے گئے ہیں. کہاں چلے گئے؟ ہوا بھی اڑ گئے. اگر ان میں سے جو کچھ اللہ کے راستے میں دیا تھا وہ تو باقی رہے نا، جو اللہ کے لیے دیا تھا وہ باقی ہے، اگرچہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن ہمارے منتظر ہیں ہمیشہ کی زندگی میں، آخرت میں. اور جو یہاں پہ چلا گیا وہ چلا گیا، وہ تو ویسے ہی خالی ہاتھ جانا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے. آج میری جیب میں اگر 2 ریال ہیں، اس میں سے 1 میں اللہ کے راستے میں دے سکتا ہوں تو دے دو، شاید کل یہ 2 ریال بھی نہ رہے، شاید کل یہ 1 ریال بھی نہ رہے، شاید کل میں وہاں پر بیٹھا ہوں جہاں پر وہ مانگنے والا بیٹھا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور کسی کا محتاج نہ بنائے سوائے اپنی ذات کے. وشغلک وفراغ قبل شغلک، فراغت. آج لوگوں کے پاس وقت ہے، اس کے باوجود وقت نہیں ہے. بعض لوگ بے روزگار ہیں، روزگار کے تلاش میں ہیں، فراغت ہے، پریشان نہ ہو، بھوکے پیاسے نہیں مرو گے، یہ یقین رکھو. جو کافروں کو اپنے دشمنوں کو اپنے رزق سے کھلاتا ہے پلاتا ہے انہیں پالتا ہے وہ تمہیں بھوکا پیاسا نہیں مارے گا. واللہ کہاں سے کوئی سبب نکلتا ہے, کہاں سے کوئی راستہ نکلتا ہے, یہ تمہارے یا میرے یا کسی اور کو گمان میں نہیں ہے, لیکن امتحان ہے. اس امتحان سے فائدہ اٹھاؤ اور جو نعمت فراغت کی اس نعمت سمجھو, اغتنم غنیمت سمجھو. الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اغتنم, اسے غنیمت سمجھو. اور غنیمت اس بار کو کہا جاتا ہے جو مفت میں ملتا ہے, غنیمت ہے. سبحان اللہ, جو کامیابی کے بعد ملتا ہے وہ مال, تو کامیابی اس فراغت سے جڑی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے. پہلے جاب تھی تو آپ نے وقت نہیں تھا, نہیں وقت تھا آپ کے پاس کہ میں جانوں سمد کا معنی کیا ہے, ابذر کا معنی کیا ہے, الہ کا معنی کیا ہے. اب تو وقت ہے نا, کیا ابھی بھی ہم نے جانا ہے اس فراغت کو غنیمت سمجھتے ہوئے؟ نہیں, بعض لوگوں کی جد و جہد صرف بھاگ دوڑ میں لگی ہے. اچھی بات ہے, جد و جہد کرو, اپنے سی ویز بناؤ, مختلف جگہوں پہ دو, 20-30 جگہوں پہ دے دو, کہیں پہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. لیکن نہیں, بعض لوگ ایک ہی ٹارگیٹ بناتے ہیں, میں نے اس کمپنی میں کام کرنا ہے, اس لیول پہ کام کرنا ہے, ورنہ کام نہیں کرنا ہے. نہیں, ایسے نہیں ہوتا. وقت ملا تو ایک قصہ آپ کو آخر میں سناؤں گا میں, اس شخص کا جس نے بڑی عجیب کامیابی حاصل کی. ایک کلی سے وہ بادشاہ بنا. بہرحال یہ تاریخ کا قصہ ہے, صحیح واقعہ ہے, اندلس کی تاریخ میں سنہرے لفظوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کلی سے گدھے پہ سامان اٹھانے والا اندلس کا بادشاہ بنا. جد جہد. ہمارے بعض جوان پریشان ہیں, بعض جوان کہتے ہیں ہم ٹوٹ چکے ہیں, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, جو نوکری تھی وہ بھی چلی گئی ہے, ہم معاشرے میں اب ایک دھبا جیسے اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں, اپنے گھر میں ہم بوجھ بن کر رہ گئے ہیں. نہیں میرے بھائی, کس نے کہا, کس نے کہا ہے؟ جو تمہارے بس میں ہے وہ کرو, اور جو تمہارے بس میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. اور آخر میں پانچویں نمبر پہ, وہ حیات کا قبل موتک, زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے, اور جب موت آئے گی تو پھر ایک لمحہ آگے یا پیچھے ہم نہیں ہو سکتے. موت آگے پیچھے نہیں ہوتی, ایک لمحے کے لیے بھی. یہ پانچ چیزیں آج اپنا محاسبہ کریں, ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے حاضرین و سامعین, اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائی ہے کہ نہیں. گزشتہ سال یہ پانچ چیز ہمارے پاس تھی. شبابک قبل حربک, جوانی, ایک سال اور گزر گیا, ایک سال اور جوانی سے ایک سال کم ہو گیا. صحت, تندرستی, پیسہ, مال, فراغت اور زندگی. بعض لوگ نئے سال کا جشن مناتے ہیں, بدعت ہے, جائز نہیں ہے. اگر نئے سال کا کچھ منانا ہوتا تو پھر سوگ منانا ہوتا, جشن کیوں مناتے ہیں؟ ایک سال زندگی میں سے کم ہوا اور قبر کے قریب ہوئے, خوشی ہوتی ہے یا صرف یہ خوشی ہے کہ ہم زندہ بچ گئے؟ ہاں یہ تو خوشی ہے بعض لوگوں کو, ایک سال اور ہم زندہ رہ گئے, جیسی بھی زندگی تھی بس گزر گئی ہے, ایک سال اور ہم زندہ رہ گئے. جیسی بھی زندگی ہو بس زندہ رہنا, یہ مومن کا طرز عمل نہیں ہے، یہ یہودیوں کا وہ مشرکین کا عمل ہے، یہ وہ زندگی کرتے ہیں، ان کو حرص ہے زندگی پہ، علی حیات، جیسی زندگی بس ہم زندہ رہ جائیں. مومن کا ایمان دیکھا ہے، جب نیزہ پیٹ کو چیرتے ہوئے باہر نکلا پیٹ سے، کہا فزت رب الکعبہ، مومن تو یہ ہے، یہ زندگی ہے، صرف زندہ نہیں رہنا، کچھ زندگی عزت والی ہوتی ہے، کچھ ذلت والی ہوتی ہے، کوئی زندگی خیر والی، کوئی شر والی ہوتی ہے، بس زندہ ہی رہنا ہے، نہیں، یہ مومن کے زندگی کا طرز عمل نہیں ہے. گزرے ہوئے سال میں اللہ تعالی نے ہمیں ان نعمتوں سے نوازا، وہ سال گزر گیا، ابھی تک آج جو ہماری زندگی ہے، ابھی بھی یہ پانچ چیزیں موجود ہیں، اگر ابھی عقل نہیں ہے تو پھر کب آئے گی؟ آخرت کی فکر ہم سب کو کرنی ہے، مل کے کرنی ہے، اور اگر ہم فکر نہیں کریں گے، وقت نہیں رکے گا، یہ گزرتا ہی جائے گا. اگر ہم اس گزرے وقت واپس نہیں لے لا سکتے، ہم آج کو اور آنے والے وقت کو بہتر کر سکتے ہیں. اگر کل تک اپنے رب کو ہم نے ناراض کیا، نافرمانی کا راستہ اختیار کیا، جہالت کا راستہ اختیار کیا، آج آئندہ سال میں ایک نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں، فرما برداری کی زندگی، علم والی زندگی، عزت والی زندگی. اللہ تعالیٰ کے دیا ہوا سب کچھ ہمارے پاس الحمدللہ، کوئی اس سے نکیر نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، جو ہم صرف زندگی میں دنیا کی زندگی میں صرف کر رہے ہیں، ان صلاحیتوں میں سے اگر ہم دسواں حصہ بھی نکال دیں، صرف دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالح منہج کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں، مسلمان کا عقیدہ کیا ہے، ان سوالوں کے جواب، صمد کیا ہے، صمد کا معنی کیا ہے، ابتر کا معنی کیا ہے، الہ کا معنی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے، میرے بھائی یہ بنیادی سوال ہیں. اگر ہم آج نہیں سوچیں گے تو کل نہیں کر سکیں گے. اگر ہم آج سوچیں گے کہ ہم نے یہ کرنا ہے تو پھر ہم کر کے کل کر کے بھی دکھائیں گے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. ایک آخری بات نہ بھولیں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آخرت کی فکر ضروری ہے، اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ دنیا کو چھوڑ دو اور دنیا کو کوئی حیثیت ہی نہیں، دنیا کو طلاق دے دو، نہیں. آخرت تک پہنچنے کے لیے ہم نے اسی دنیا سے گزر کے ہی جانا ہے. دنیا دشمن نہیں ہے کسی کی، ہم نے اسے اپنا دشمن بنا رکھا ہے، اپنی بد اعمالیوں سے، نافرمانیوں سے. یہ جو پانچ چیزیں ہیں یہ دنیا کی نہیں تو ہیں، جوانی بھی دنیا میں ہوتی ہے، فراغت بھی دنیا میں ہے، صحت تندرستی بھی دنیا میں ہے، یہ زندگی بھی دنیا میں ہے، یہ مال دولت بھی دنیا میں ہے. تو یہ تو ایک راستہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنی جنت تک، اپنے رب کی رضا تک آسانی سے پہنچ سکتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دعا میں، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اے ہمارے رب آتنا ہمیں عطا فرما فی الدنیا دنیا میں حسنتا بھلائی وفی الآخرت اور آخرت میں بھی حسنتا بھلائی وقنا عذاب النار اور ہمیں آگ کے عذاب سے نجات عطا فرما. یہ دعا ہے. اگر دنیا کو طلاق دینا ہی تھی, اگر دنیا بری چیز ہوتی تو کبھی بھی اللہ تعالی ہمیں یہ دعا کرنے کی ہدایت نہ کرتے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. لیکن ایک چیز یاد رکھیں, ایک چیز یاد رکھیں, دنیا میں حسنہ, دنیا کی حسنات بھی ہیں سیئات بھی ہیں, اچھائیاں بھی ہیں برائیاں بھی ہیں. دنیا کی اچھائیاں جو بھلائی ہے دنیا میں جتنی بھی ہے اللہ تعالی ہمیں وہ عطا فرما, اور آخرت میں جو بھلائی ہے ہمیں وہ عطا فرما. دنیا کی بھلائی, دنیا کی بھلائی دنیا کی جنت ہے, اور دنیا کی جنت ہے دل کا اطمینان اور سکون. مال و دولت نہیں ہے, کثرت اولاد نہیں ہے, شان و شوکت نہیں ہے, وزارت یا بادشاہت نہیں ہے, دنیا کی جنت ہے اس سینے کے اندر, سینے کی کوشادگی اور آنکھوں کی ٹھنڈک, سکون کی زندگی, اطمینان کی زندگی, یہ دنیا کی جنت ہے, یہ دنیا کی سب سے بڑی بھلائی ہے. اور آخرت کی بھلائی اللہ تعالی کی تیار کردہ جنت ہے جسے اللہ تعالی نے اپنے پیاروں کے لیے بنائی ہے, اور وہ ہمیشہ کی زندگی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الله تعالى سدعاه, الله تعالى معمنا في عمل صالح توفيق عطا فرمائے, قرآن سنة پر چلنے کی, سلف صالح روشن منهج کو سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا کی حقیقت اور آخرت کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے لیے فکر آخرت کو ہمارا رسم العین بنا دے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اس پاک مبارک جگہ پہ جمع کیا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں جمع فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.